نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے ہم لوگ کتاب ایمانیات کر رہے تھے اس میں سے ابھی تک ہم 21 حدیثیں کر چکے 21 آج ہمارا سیشن حدیث نمبر 22 شروع ہوگا حدیث بہت ہی خوبصورت ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ کر اس میں سے عمل کی باتیں بھی لیں گے وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے یہ صحابی کا نام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا نائمون میں ایک مرتبہ سو رہا تھا رائت الناس یعرضون علیہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب بھی وہی ہوتے تھے وہی کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے نبی کو کبھی کبھی وہی خواب کے اندر آتی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث خواب کے اندر اللہ کے نبی کو جو دکھایا گیا اس پہ بیس کرتی ہے مجھے اور آپ کو جو خواب آتے ہیں اس پہ کیا حقیقت ہے اس کی صحیح بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے خواب جو ہوتا ہے وہ عام انسان کا خواب ہی ہوتا ہے لیکن نبی کا خواب جو ہے وہ حقیقت ہوتا ہے جیسے کہ معروف خواب حضرت ابراہیم کا جس کی بنیاد پہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں خواب میں کیا دیکھا اب آپ اس خواب پہ بڑی گہری نظر رکھیں کیونکہ اس پہ ہمارے لیے بہت ساری عمل کی باتیں میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے ہیں وَعَلَيْهِمْ قُمُصُّ اور ان کے اوپر قمیضیں ہیں یہ جو عربی کا لفظ نا قمص قمیض کی جمع ہے ہم تو اردو میں قمیض کہتے ہیں نا اصل میں قمیض ہے سورت یوسف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ اور اگر ہے اس کی قمیض پھٹی بھی تو کہا کہ میرے سامنے کچھ ایسے لوگ لائے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں کرتے پہنے ہوئے منہا ما یبلغ صدیہ بعض کے کرتے چھاتیوں تک ہیں یعنی اتنی چھوٹی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں کہ صرف ان کا سینہ ہی اس سے کور ہے آپ سوچے ذرا کسی مرد کے اوپر اتنی چھوٹی سی قمیض ہو کہ صرف ابھی اس کے شولڈر سے ہو کر اس کے سینے تک آئے تو کیسی فیلنگ آتی ہیں ومنہا ما دون ذالک اور کچھ لوگ اس سے بھی کم یعنی کچھ کے کرتے اس سے بھی کم تھے وہ اریدا علیہ یا عمر ابن الخطاب بھی اور میرے سامنے عمر بن خطاب بھی پیش کیے گئے وہ علیہ قمیص یا جرہ اور ان کے اوپر اتنی بڑی قمیض ہے جس کو زمین تک گھسیٹ رہے ہیں یا جرہ کا معنی کہتا ہے گھسیٹنا جرہ گھونٹ کو کہتے ہیں پانی گڑے میں جو ڈالا جاتا ہے اس کے لیے بھی اس سے ملتے ہوئے لفظ آتے ہیں مطلب یہ کہ حضرت عمر کا قمیض بہت لمبا ہے کہ زمین تک جا رہا ہے قالو صحابہ نے پوچھا فما اولت ذالک یا رسول اللہ پوچھا اللہ کے نبی آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں یا اگر آپ ہائی لائٹ کر لیں نا لفظ اولت اولت تو یہ تعبیر کرنے کے لیے آتا ہے یعنی اس خواب کی کیا تعبیر ہے قال الدین فرمایا دین اب یہ حدیث سمپل تھی سمجھ لیجئے اس سے چند باتیں عمل کی پہلی بات یہ ہے کہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے ہمارے ہاں بعض لوگ خواب کے اوپر ہی زندگیاں گزار دیتے ہیں اور بعض خوابوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تو حدیث سے جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو ہمارے دن کی ادھوری تمناؤں کا نام ہوتے ہیں ہم سارا دن جو سوچتے ہیں سنتے ہیں غور کرتے ہیں وہی ہمیں خوابوں میں دکھنے لگتا ہے مثلا اگر آپ یاد کریں جب آپ پڑھتے تھے تو امتحان ہونے والے ہوتے تھے اور خواب میں بھی امتحان دے رہے ہوتے تھے شادی سے پہلے لڑکیاں شادی والے گھر میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں حدیث النفس جو دن بھر کے اعمال ہوتے ہیں وہی ہمیں خوابوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں پھر اسی طرح سے خوابوں کی ایک دوسری قسم کیا ہوتی ہے شیطان کی طرف سے جس کو آپ نائٹ میئرز کہہ سکتے ہیں حدیث الشیطان یہ شیطان ہمیں دکھی کرنے کے لیے دکھاتا ہے کبھی آپ خواب میں دیکھتے ہیں کسی نے آپ کو قتل کر دیا آپ خوف زدہ ہو گئے ڈر گئے اسی میں یہ نائٹ میئرز اور اسی میں بلوغت کے جو مردوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کسی سے بس ذکر نہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو آنکھ کھل جائے تو بائیں طرف منہ کر کے جیسے لیٹے لیٹے آپ اس طرح بائیں طرف کر کے ایسے تھکار دیں ٹھیک ہے اور دعا اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عربی میں بھی آتی ہے کہ اللہ میں شیطان سے اور اس خواب کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد دل چاہے تو پھر اٹھ کے دو نفل پڑھ لو صدقہ دینا چاہے اگلے دن دے دیں اصل چیز جو ہے نا خواب کے معاملے میں کسی سے ذکر نہیں کرنا اور یاد رکھیے کسی بھی خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کرے ہمارے حوصلے اتنے بڑے ہوں کہ ہم اپنے خواب اور اپنی اصل حقیقت کی زندگی کی باتیں بھی دوسروں سے چھپائیں. ہم جو ہر وقت پھٹے پڑتے ہیں, اپنی اپنی باتیں بتاتے ہیں, اور عموماً دیکھیے جو ہماری لوگوں سے, دوستوں سے فون ٹاک ہوتی ہیں یا لمبی لمبی کہانی ہے یا دکھ سن رہے ہوتے ہیں یا سنا رہے ہوتے ہیں, تو اتنا وقت نہیں ہے کسی کے پاس کہ لوگوں کو اپنے دکھ سنائے. تو جو اپنی عام زندگی کی باتیں نہ بتائے وہ خواب بھی نہیں بتائے گا. تیسری قسم کے خواب ہے جن کو بشرا کہتے ہیں, خوشخبریاں, گلیڈ ٹائڈنگز. وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی اچھی خبر دے دیتا ہے, دنیا میں کوئی کامیابی ہونی ہوتی ہے یا پھر جنت کے بارے میں. اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور وہ آپ سے بہت خوش تھے. کسی نے خود کو جنت میں دیکھا, اب اس خواب کے لیے کیا کریں, ساروں کو سنا دیں؟ نہیں, صرف اس کو اگر سنائیں جس کے اوپر یقین ہے کہ آپ سے وہ دل سے محبت کرتا ہے. حاسدوں کو کبھی نہ سنائیں, دوستوں کو تو کبھی نہ سنائیں, کیونکہ سب سے برا حسد تو دوستوں کا دوستوں سے ہوتا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جس قسم کا بھی کوئی خواب آئے کوشش کریں کسی سے ذکر نہ کریں, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی کو خواب میں بتایا گیا. دوسری چیز اس حدیث میں آپ کو ایک اور چیز دکھے گی, اور وہ کیا ہے کہ لوگ اپنے مرتبوں کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. ہر بندے کو اللہ نے ڈفرینٹ سکلز بھی دی ہیں اور مختلف قسم کی خوبیاں بھی دی ہیں. پھر تیسری چیز اس سے علم کی اہمیت, ایمان کی. کرتا, خواب میں کپڑے جو آپ کے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کا ایمان, اور ایک بعض جگہ تو علم کے لیے بھی آتا ہے. دودھ کسی کو دیکھیں خواب میں پیتا پلاتا, وہ علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں حضرت عمر کی خوبی ہے. اصل میں یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. آج بہت سارے لوگ محرم کے ساتھ ہی امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کی بات تو کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر, حضرت عثمان کی شہادتیں جو اس سے بھی زیادہ دل سوز تھیں, اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ لوگ اپنے ایمان اور علم کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ ہماری قمیضوں کو لمبا کر دے, دنیاوی قمیضیں بھی اور دین کی بھی. اب یہاں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی دونوں ہوتی ہیں. ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے. ایمان کا بڑھنا کپڑوں کو بڑھا دیتا ہے. ایمان کم ہوتا ہے نا تو کپڑے دن بدن مختصر, پتلے, تھن اور جسم سے چپکے ہوئے ہو جاتے ہیں. ظاہری حال حلیہ ہمارا جو باہر دوسروں کے سامنے ہوتا ہے, یہ ہمارے ایمان کی چگلی کھاتا ہے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ اندر حیا ہو اور انسان ایمان سے دور چیزیں پہنے. اسی لیے اگلی حدیث دیکھیے گا جس کے اندر ہمارے لیے اور بھی بہت گہرا سبق ہے, اور وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اگلا باب دیکھیں گے, حیا جزو ایمان ہے. باب الحیاء من الایمانی, حیا ایمان کا جزو ہے. اب آپ دیکھیے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے وہ ایمانیات کا چل رہا ہے نا. تو ایمان کس سے مل کے بنتا ہے؟ بہت سارے اعمال سے مل کے بنتا ہے. 60 سے اوپر اس کی شاخیں ہیں, اس میں سے ایک چیز حیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصاری. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا. کیا سمجھا رہا تھا؟ وہو یعیزو اخاہو. یعیزو کا لفظ وہی ہے جو اردو میں واز ہے, وہ اس کی گر گئی, یعنی واز کر رہا تھا. اور واز کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی بات, سافٹ اسپوکن, اچھے طریقے سے دل سوزی کے ساتھ بات کرنا. کیا کہتا؟ فی الحیائی, حیا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوگا بھلا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں بھی یہی آتا ہے, حیا کے ساتھ عورتوں کا, لڑکیوں کا تصور تو باندھتے ہیں, لیکن مردوں کے اندر حیا دیکھ کے کہتے ہیں یہ تم کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو, ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کی کوئی بات وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اتنی شرم نہ کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو اگلا لفظ ہے نا جو بریکٹ کے اندر ہے, یہ اب آپ میرے ساتھ دہرائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے زبان کے بولے ہوئے الفاظ ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کی جو خوب تاثیر ہے اس میں ایک تاثیر کیا, کہ انسان گڈ لکنگ ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ جو لوگ میری حدیث کو سنیں پھر ویسے ہی بیان کرے جیسے میں نے کہی, تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو فریش رکھے, تر و تازہ رکھے. تو دہرائیے گا, داہو فإن الحیاء من الایمانی, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے. کتنی خوبصورت بات آپ نے کی, اس دوسرے دوست کو سمجھایا کہ تم اس کو مت روکو شرم سے, کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے کہ انسان کا ایمان کس حال میں ہے, اندر سے. حیا انسان کی زندگی میں بڑی اہم چیز ہے, اور انسان کو حیا ملتی ہے نا تو اس کے اندر ساری کی ساری خیر آتی ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ بولڈ ہونے کے نام پہ، اپ ڈیٹڈ ہونے کے نام پہ بعض دفعہ باتوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ولگر باتیں عام ہیں. پہلے دور میں لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں چھپاتے تھے، کبھی کوئی عورت نہیں بتاتی تھی میں پیریڈ سے ہوں، پریگننٹ عورتیں اپنی پریگننسی نہیں بتاتی تھی. آج ڈے ون سے ہر بات ایون گھر کے مردوں میں بھی کھل جاتی ہے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. جس تیزی سے شیطان نے باہر گندگی پھیلائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا کم ہو گئی، اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اندر حیا ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، تو اس کا اثر ہمارے آؤٹ لیٹ پہ آتا ہے، ہماری آؤٹ لک بدل جاتی ہے. اندر ایمان آئے گا تو باہر اس کا اثر ضرور ہوگا. یہ بالکل ایسے کہ جب بخار ہوتا ہے نا تو اس کا اثر ہمیں چہرے پہ دکھتا ہے، رنگ لال ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تپش فیل ہوتی ہے، جسم گرم ہوتا ہے، اور بخار نہیں ہوتا تو ہم بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو حیا اور ایمان کو آپ یہاں لگا لیجئے کہ یہ اندر کی گرمی کا نام ہے. جتنی کسی بچی میں حیا زیادہ ہوگی، اتنی کسی غیر کے بارے میں وہ سوچ بھی رکھتے ہوئے، اس سے ملتے ہوئے، کسی بھی معاملے میں اس کے ساتھ بالکل بھی حدوں سے آگے نہیں جائے گی. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. اب باپ دیکھیے لمبا ہے. فائن تابو و اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم. فرمان الہی، یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے. اب پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کی تفسیر امام بخاری نے کتابوں میں جو باپ باندھے ہیں نا، وہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا خوبصورت معاملہ ہے، اسی سے ساری بات سمجھ آتی ہے. تو گویا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کے نام پر اس ٹاپک کا نام لکھا. حدیث کیا ہے؟ عنہ رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد اللہ الہ الا اللہ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. دوسرا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پھر جب وہ کر لیں یہ سارے کام، أَصَمُّوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو بچا لیا انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنے مالوں کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، مگر اسلام کے حق کے سوا. یعنی اب وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے جس کی سزا میں قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی قتل ناحق یا مرتد یا شادی شدہ زانی، تو پھر اس کی جان لی جا سکتی، ادروائز نہیں. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے. آپ کے سامنے دیکھیے پوری حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، جس کو آپ اردو کے خوبصورت جملوں کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب میں آپ کے ساتھ لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں تو جو مشکل لفظ ہے آپ اس کا ترجمہ نیچے لکھ سکتے ہیں. جیسے اسمو بچانا، عاصم بچانے والے کو کہتے ہیں، دما اہم دم سے ہے، دم خون کو کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا حج پہ لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں دم دیا، دم دینے سے مراد یہ کہ ایک جانور کا خون بہا دیا. اور اسی طرح اس میں اور کوئی نیا لفظ مشکل نہیں. اس میں چند باتیں ہیں جس پہ ہم غور فکر کریں گے. پہلی بات ہے کہ صرف کسی کا خود سے مسلمان کہہ دینا یہ اسلام نہیں ہے، جب تک اس حدیث میں جو باتیں آئی ہیں یہ نہ کر لی جائے. دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مسلمان حکمران تھے، اسلام اپنی اصل شکل میں نافذ تھا، وہاں اگر کوئی خود کو مسلمان کہتا تو اس کو یہ سب کام کرنے پڑتے، اور اگر کوئی مسلمان کہلائے، کلمہ تو پڑھے نماز نہ پڑھے، تو مسلمان حکمران اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھی کیوں نہیں پڑھ رہے، یا تو پھر یہ مانا جائے گا کہ مرتد ہو گیا، دین چھوڑ دیا، تو اس کی سزا ملے گی. اور اگر وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنی چاہیے، کوئی ضروری ہی نہیں ہوتی، تو اس کی سزا ملے گی. اور اگر سستی سے نہیں پڑھتا، جیسے آج ہمارے مسلمان ملکوں میں 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ سستی کے مارے نہیں پڑھتے نا، کوئی یہ تو نہیں کہتے ہوں گے سب کے نہیں پڑھنی چاہیے، تو فرق ہوگا. اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اب آپ جائیں گھر میں دیکھیں بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کے لاؤ چھری لوں اور اس کو مار دوں. مہر آپ نہیں کر سکتے، اسلام دہشت نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سوچو، تم نے ان کو اللہ کی محبت نہیں دی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. آج چوں چوں کا مربع نہیں لگتے مسلمان، کوئی اپنی پسند سے نمازیں تو بہت پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا. کوئی نماز اور زکوٰۃ تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے شرک اتنا ہے کہ وہ قبروں پہ بھی جا کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. تو اسلام ایک کمپلیٹ پیکج ہے، ایک چیز بھی اس میں سے آپ نکال دیں گے نا تو آپ کا اسلام گر جائے گا. یہی کوشش ہم سب کی کہ اسلام کو ہم اس طرح سے اپنے اوپر دوبارہ پیش کریں کہ ہم اس کی وہ ساری چیزیں جس پہ آج عمل نہیں اس کو لے لیں. آپ سوچیے کہ آج ہم یہ نہ کریں, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کھول کے رکھ دے گا, پھر ہم سوچ کے رہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ کفار کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے نا, اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ کفار مسلمان ہو جائیں. یاد رکھیے, اسلام اس لیے نہیں کافروں سے لڑتا کہ ان کے ملکوں پہ قبضہ کر لے, تیل ان کا لے لے, پانی لے لے, ان کی انرجی لے لے. اسلام کا ایک مقصد ہے پوری دنیا پہ اللہ کے نام کا جھنڈا لگ جائے, لا الہ الا اللہ, کیونکہ یہ دنیا اللہ کی ہے. تو جس کا ملک ہوتا ہے اس کا جھنڈا لگتا ہے نا. جیسے اب اگر ہم لندن میں بیٹھے ہیں تو یہاں آپ کو یو کے کا جھنڈا دکھے گا, ناروے میں جائیں گے تو ان کا جھنڈا ہوگا, پاکستان میں جائیں گے تو ان کا جھنڈا ہوگا. پوری دنیا اوور آل ایک ملک سوچے تو پورے ملک پہ دنیا میں کس کا جھنڈا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا بس. اور اس کے لیے میں اور آپ اپنا دین سیکھیں تاکہ ہم دوسروں تک بھی خوبصورت طریقے سے اپنے دین کو پہنچائیں اور وہ ہمارے ساتھ اس دین میں آ جائیں. اگلی حدیث بہت ہی خوبصورت ہے, باب کیا ہے؟ من قال ان الایمان هو العمل, اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے. حدیث آپ میرے ساتھ دہرائیں گے, ساتھ ساتھ پڑھیے عربی کے اور میں بولوں گی, آپ دہرا لیجئے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال. اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے بریکٹ لگی ہوئی ہے نا, تو بریکٹ کے بعد اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. جب یہ پڑھیں دل ڈبو لیں, محبت ٹپکے آپ کے لفظوں میں سے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ اپنے نبی کے بولے ہوئے جملے بولنے لگی ہوں. آج دیکھیں لوگ گلوکاروں کے, اداکاروں کے, آرٹسٹ کے بولے ہوئے جملے بولتے ہیں نا, جو وہ بولتے ہیں رات کو سکرین پہ وہ اگلے دن بچہ بچہ بولتا ہے. تو اللہ کے نبی کی زبان کے الفاظ میں اور آپ بولوں, کیا ہماری زبان کے گناہ معاف نہ ہو جائیں گے؟ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے سے زبان میں. تو پیار کے ساتھ بولیے گا یہ الفاظ, ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور. الفاظ بھی اتنے خوبصورت ہیں اور معنی بھی بڑے خوبصورت ہیں. آئیے اب اس کو ذرا اردو میں دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ سے دریافت کیا گیا, سئیلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کیا گیا, مجہول ہے یہ, ایسے وائز ہے کہ سوال کیا گیا, کون سا عمل بہتر ہے؟ صحابہ کو کتنی فکر تھی اس بات کی. ہم کم ہی پوچھتے ہیں, ہم عموماً پوچھتے ہیں کون سا جوس اچھا ہے, کون سا سیریل اچھا ہے, کہاں سے گوشت اچھا ملتا ہے, کپڑے کہاں سے اچھے ملتے ہیں. ایسے نہیں لگتا کہ آج امت مسلمہ کے دماغ پہ کھانا پینا سونا انٹرٹینمنٹ اور فنکشن سوار ہے. صحابہ کا جذبہ دیکھیے کہ نیکیاں کرتے تھے پھر بھی آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کیا کروں کہ جو سب سے اچھا ہو. تو قال آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولی, سب سے پیارا عمل. اب یہاں بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پہ, اس کو عمل کہا گیا. عموماً ہم عمل اور ایمان کا فرق نہیں سمجھ پاتے. پورے قرآن میں ان الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات ہے, تو ایمان اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. زبان سے ایک لاکھ بار بھی آپ کہہ دیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, لیکن اگر دل میں اللہ کے لیے وہ محبت نہیں ہے, اللہ کا وہ خوف نہیں ہے, اللہ سے امیدیں نہیں ہیں, اللہ کو رازق نہیں سمجھتے, مشکل کشاں نہیں سمجھتے, اللہ تعالیٰ کی دیوی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے, لپ سروس ہے. جبکہ ایمان کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی ہے. اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ, ہم جتنا مرضی کلمہ پڑھیں, درود پڑھیں, نفس سلم پہ سلام بھیجیں, اگر ہم اللہ کے نبی کو ایک راہبر, ایک رہنما, محبت کرنے والا, شریعت ہمارے لیے آسان طریقے سے پیش کرنے والا نہیں سمجھتے تو وہ درود ہمارے کام نہیں آئے گا. تو آج آپ دیکھیے کہ امت کا حال ہے, ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کر لیتے ہیں, محرم آتا ہے تو کچھ روزے رکھ لیتے ہیں اور یا کچھ سبیلیں لگا دیتے ہیں. ذلحج آتا ہے تو قربانی کر دیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، ایسے لگتا ہے بائی پارٹس مسلم ہیں آج ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی پورے دین کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ پر ایمان پکا کرو، اور یہ وہ بنیاد ہے جس پہ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان لا سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، قیلا پوچھا گیا، ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا کریں، ترتیب دیکھیے، کہا اچھا پھر الجہاد فی سبیل اللہ، ایمان لانے کے بعد لازمی نتیجہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں محنت کرے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جہاد سے مراد تو تلواریں، یہ مسکنسپشن ہے، جہاد تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، قلم اٹھانے کا نام ہے۔ جب آپ علم سیکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں نا تو لوگ آپ کے دشمن ہونے لگتے ہیں، کدھر جا رہی ہو، کیا ضرورت ہے، گھر بیٹھو، بچے پالو، یہ کیا پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جہاد کا معنی کہتے ہیں محنت، ریزسٹنس کو عبور کرنا۔ تو آپ دین سیکھنے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس راستے میں ہر طرح کے حالات آئیں گے۔ آج آپ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ میں کرتی ہوں، کل اگلے دن مشکل ہوگا، کچھ آج کہہ رہے ہیں بہت بڑی مشکل آئے گی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں آتی۔ تو ریزسٹنس کو اچھے طریقے سے لانا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الجہاد فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے، اللہ کے راستے میں محنت۔ اور آپ دیکھیں ذرا، لفظ فی سبیل اللہ میں سے لفظ اللہ کو چھپائیں تو الجہاد فی سبیل الدنیا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں دنیا میں، الجہاد فی سبیل العلم دنیا میں، ہمارے بچے میٹرک سے یا ایف اے میں یا ماسٹرز تک کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہم کتنی محنت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اتنا سا بچہ ہوتا ہے، اس نے صبح سکول جانا ہوتا ہے، پورے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اے بی سی، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، اس کے لیے محنت ہے۔ تو وہ علم جو اللہ سے جوڑ دے، یہ کتنا بڑا ہے۔ اور یہاں لفظ سبیل ہے نا، اس کو بھی سمجھ لیجئے، سبیل سبل کو کہتے ہیں، راستہ، گرا۔ اب رسی کو بھی کہتے ہیں، جیسے آپ امیجن کریں کہ یہ پینسل جو ہے یہ ایک رسی ہے، ٹھیک ہے، فی سبیل اللہ کیا ہے، اب یہ دیکھیں یہ اس کا ادھر کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو جا کے پکڑتے ہیں نا ادھر، تو وہ رسی جو بندے کو اللہ سے جوڑ دے۔ فی سبیل اللہ لفظ کو ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں یہ کوئی صدقہ خیرات ہے، یہ کوئی بڑی چیز ہے، فی سبیل اللہ ہر وہ عمل جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ یہاں بیٹھے، آپ یہاں آئے، کیا اس وقت میں آپ اللہ سے جڑے، اللہ کی محبت آئی، تو آپ کا یہ بیٹھنا فی سبیل اللہ، جو کام کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ فی سبیل اللہ۔ گھر بیٹھے ہوتے کیا کرتے، بائی دوے سو لیتے، کھا لیتے، کیا پکے گا، گھر کی جھاڑ پو شروع کرتے۔ یقین کیجئے اگر آپ ابھی کچھ بھی نہیں کر کے آئے نا، آپ جا کے دیکھے گا آپ کے وقت میں اتنی برکت ہوگی، آپ کھانا بھی بنا لیں گے، گھر بھی صاف کر لیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ اللہ آپ کی دنیا کے کاموں کو آسان کرتا ہے، اور ادر وائز برکت ایک ہی چیز پڑتی ہے، اور وہ سستی اور اس کے ساتھ نیند، سو سو کے سوتے ہیں اور سستیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ صحابہ نے کہا پھر اس کے بعد، ثم ماذا، اس کے بعد اور کیا، قال حج مبرور، وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہو۔ یہ لفظ دیکھیے، حج، حج کا معنی پتہ ہے آپ کو، ارادہ کرنا، قصد کرنا، حاجی ہوتا ہی وہ ہے جو حج کا ارادہ کر لے۔ ہم تو حج کر کے آنے والے کو کہتے ہیں نا حاجی پھر الحاج، تو ایسا نہیں ہے، حج کا ارادہ کرنے والا، اور مبرور بر سے، نیکیوں سے بھرا ہوا حج۔ ہم عموماً حج مبرور کو، وہ حج جو حج قبول ہو جائے، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، وہ تو ہوگا حج مقبول، ٹھیک ہے، اردو میں دیکھیں اگر اس کو، تو مبرور نیکیوں سے بھرا ہوا، ہاں انڈائریکٹ معنی بنتا ہے کہ جو حج نیکیوں سے بھرا ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا، اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، علائشوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہے، شاپنگ سے پاک ہے، وہاں جا کے بھی بڑے بڑے ہوٹلوں کے لانجز میں بیٹھ کے کھانا کھانے کو ہی نہ حج سمجھے، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج مبرور کے بعد انسان کی زندگی نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اب اس میں کلمہ پڑھا اور جہاد اور حج، باقی چیزوں کا ذکر نہیں۔ اب کوئی صرف اس ایک حدیث کو لے کر پیش کرے کہ دیکھیں جی یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ کلمہ پڑھو پھر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور حج کرو، نہ تو نماز ہے نہ زکات ہے، تو آپ اس کی بات کا جواب کیا دیں گے؟ اوپر علی حدیث میں کیا آ گیا، وہاں سارے ذکر آ گئے۔ تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے پورا دین نہیں آپ لے سکتے۔ آج ہمارا یہ مسئلہ، چونکہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، کوئی ایک حدیث پیش کرتا ہے ہمیں، کہتا ہے دیکھو تمہارا دین تو یہ کہتا ہے، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ آپ کا یقین بہت بڑھ جائے گا، کانفیڈنٹ ہوں گے، اور آپ کے اندر ایک قسم کی اس چیز کی محبت آئے گی کہ مجھے پتہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، چونکہ میں نے خود اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، اور اس کے لیے میں اور آپ اپنا دین سیکھیں تاکہ ہم دوسروں تک بھی خوبصورت طریقے سے اپنے دین کو پہنچائیں اور وہ ہمارے ساتھ اس دین میں آ جائیں۔